قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
بارك الله فيك. یہ دوسرا باب ہے، باب الخوف من الشرك، شرک سے ڈرتے رہنے کا بیان، شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیے. بڑی اس میں تنبیہ ہے، بہت بڑی. کچھ لوگوں کو اپنی توحید کا زعم ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا اقبار ہے. جتنی بھی ٹھوس توحید ہو دل میں تواضع ہونی چاہیے. یہ نیکی کا کبر ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اپنے آپ کو اس سے بچائیے. شیخ الاسلام نے شروع کے تین ابواب، توحید کا وجود، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق بیان فرمائے. اس پر آپ محنت کی، محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا، تو یہ نہیں کہ آپ شرک سے بے خوف ہو جائیں اور کچھ زعم آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور شیطان کو تکبر کا وار کر دے. جتنی بھی قوی توحید ہو اس تعلق سے سوچتے رہیں، ڈرتے رہیں. ایک تو یہ تنبیہ ہے، اور دوسرا یہ کہ شرک بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ڈریں اور اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے پاک کریں. اور یہ خوف ہمیشہ دامنگیر رہنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہ ہو. شرک کی خطورت کیا ہے، خطرناکی کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے. آئیے قرآن کی پہلی آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سن لو، اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک ناقابل معافی بنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی جو یہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرنے والا. جس ذات کا یہ فرمان ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے. کتنا خطرناک گناہ ہے، اس زمانے میں کتنے بھیانک گناہ ہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اتنا بھیانک گناہ. یہ بھی قابل معافی، یہ بھی قابل معافی، لیکن شرک قابل معافی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ سورہ بروج قرآن کی ایک سورت 30ویں پارے میں، اس میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے، آپ نے وہ سنا ہے اور پڑھا ہے بار بار. اس میں کیا ہوا، جو لوگ اسلام لائے، توحید قبول کی، اللہ کے ولی بن گئے، وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے خندقیں جلائیں، آگ جلائی اور انہیں آگ میں جھونک دیا، مردوں کو عورتوں کو آگ میں جلا دی. حدیث میں اس تعداد کا ذکر نہیں کتنے لوگوں کو جلایا گیا، لیکن بعض تفصیل روایتوں میں ایک دن میں 30,000 لوگوں کو جلایا گیا، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے. اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب میں اترا دیا، عذاب میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کر سکے، کیا معنی، اگر یہ بھی توبہ کر لیں انہیں بھی معاف کر دیں. مگر شرک قابل معافی نہیں. ہم نے کل بتایا تھا نصارہ کا عقیدہ، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ ہے، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین عناصر سے مل کر بنا. کتنا بھیانک عقیدہ. اللہ پاک نے تینوں عقیدے ذکر کیے اور آگے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے. مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، تو اس کی توبہ کی وسعت یقیناً ہم سب جانتے ہیں. مگر فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ شرک پر توبہ کی توفیق دے دے تو شرک بھی قابل معافی. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کرے، ہر گناہ معاف کرے. لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو یہ آیت کریمہ شرک کی ہیبت کی بڑی دلیل ہے. اور آگے فرمایا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا خلیل اللہ کا, ان کی دعا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ان کی دعا کہ یا اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا کس چیز سے؟ بتوں کی پوجا سے, بتوں کی پرستش سے بچا مجھے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے, پوتوں کے لیے. حالانکہ تمام نبی ہیں, لیکن شرک کی ہیبت کتنی کہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسنام کی پوجا سے بچا, اسنام کی عبادت سے بچا. ایک اسنام اور ایک اوثان, اسنام جمع صنم کی اور اوثان جمع وثن کی. اسنام وہ مورتی جو کسی کی تصویر پر گھڑی جائے, کسی کی شکل پر تراشی جائے, کوئی مثلا کوئی نیک بندہ ہو یا کوئی بھی, اس کی شکل سامنے رکھ کر کوئی مورتی بنائی جائے اسے صنم کہتے ہیں. اور وثن عام پت کو جس میں کسی کی شکل سامنے نہ ہو لیکن ایک بت بنا دیا جائے, عام کوئی شکل سامنے رکھ کر نہ بنایا جائے, وہ وثن کہلاتا ہے. لیکن یہ فرق کب ہوگا؟ جب ان دونوں کا استعمال اکٹھا ہو. اگر وثن الگ استعمال ہو اور صنم الگ استعمال ہو تو صنم وثن کے معنی میں اور وثن صنم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا معنی بت, کہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح لوگ میری قبر پر آئیں اور یہاں آ کر سجدے کریں, یہاں آ کر پوجا کریں. یعنی کس طرح آپ نے اس معاملے کو کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ جس مقام پر اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے, اور اس قبر میں جو شخصیت ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس مقام کو ممبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک کے مقام کو جنت کا باغیچہ کہا ہے. اس سے باقیدہ کوئی جگہ ہو سکتی؟ مگر فرمایا کہ یا اللہ یہاں لوگ آئیں, آ کر میلے لگائیں, پوجا کریں, ایسا بالکل نہ ہونے دینا. جب اس قبر کا یہ حال ہے تو باقی کسی قبر پر کیسے جائز ہو سکتا؟ پھر وہ کون سا مائی کا لال ہے جس کی خبر اللہ کے پیغمبر سے افضل ہو؟ تو آپ نے یہ دعا فرما کر اس عقیدے کا پتہ کاٹ دیا کہ کوئی قبر اس قابل نہیں جس کا طواف کیا جائے یا وہاں میلے لگائے جائیں, وہاں مجاورت کی جائے یا وہاں سجدہ کیے جائیں. جب یہ قبر اس قابل نہیں ہے تو باقی کوئی بھی قبر اس قابل نہیں. یہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا. اس کا معنی شرک کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے اور شرک سے بچاؤ کی دعا ہمیشہ کرتے رہیے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو محمود بن لبید کی روایت سے ہے, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پر ڈرتا ہوں, سب سے خوفناک چیز جس میں ملوث ہونے کا مجھے اندیشہ ہے, وہ شرک اصغر. شرک اصغر کے تعلق سے میں سب سے زیادہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہوں. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا, ریاکاری شرک اصغر, ریاکاری شرک اصغر. اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ شرک اصغر ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا. یعنی شرک اتنی خوفناک چیز ہے. فرمایا کہ سب سے بڑھ کر خوف مجھے شرک اصغر کا. جب شرک اصغر سے خوف کا یہ معاملہ ہے تو شرک اکبر سے خوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ غور کی. تو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہیے اور کبھی اس خوف سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے, اور کبھی اپنے عقیدے کے تعلق سے شیطان کے اس بار میں آنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم واحد ہیں, اور توحید کے تعلق سے ایک کبر ہمارے اندر آئے. یہ شیطان کا ایک وار ہے اور یہ وار انسان کو بڑا نقصان دے. توازو اختیار کیجئے اور مزید اس عقیدے میں تقدم اور فہم حاصل کیجئے. توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فہم بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں, اس کی قوت اور استحکام میں اضافہ کرتے رہیں, اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرتے رہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے اور کبھی اس میں رکنے کی کوشش نہ کی. تو ریاکاری شرک اصغر. فرمایا کہ مجھے اس کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈر ہے, کیونکہ ریاکاری اعمال کے لیے تباہ کر. اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا ریاکاروں کو, ایہا المراؤن, اے ریاکارو, اذهبوا الى من کنتم تراؤن, کہ جن کو تم دکھاتے تھے ریاکاری کرتے تھے ان کے پاس لے جاؤ. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, وہاں جا کر دیکھو کوئی بدلہ ملتا ہے, کوئی نیکی ملتی, کوئی ثواب ملتا ہے تو لے لو, میرے پاس کچھ نہیں, کوئی اجر نہیں. انا اغنى شرکا, میں بڑا بے پرواہ ہوں, اگر عمل کرو گے اس میں کسی غیر کو شریک کرو گے میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا, تمہارے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا, تقسیم نہیں کروں گا کہ اتنا میرا تھا اتنا تمہارا ہے, سب چھوڑ دوں. تو ریاکاری انتہائی نقصان دے, سب سے پہلے جہنم جن پر بھڑکے گی وہ ریاکار لوگ, چوٹی کی نیکیاں کرنے والے, ایک شہید, ایک سخی اور ایک قرآن کا عالم, مگر ریاکار تھے, سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں. اس کے رابی ابو ہریرہ اس حدیث کو کبھی کبھی بیان کرتے تو بیان سے پہلے غش کھا کر گر جاتا, اتنا خطرناک اس کا موضوع. تو پیغمبر علیہ السلام اس تعلق سے اتنا خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو شرک اکبر کا خوف کتنا ہونا چاہیے. یقیناً ہمیں اس تعلق سے تفکیر کرنی چاہیے اور سوچتے رہیں, اور کبھی عقیدہ اور نیکی کا زعم اور کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو, یہ شیطان کا ایسا وار ہے جو انتہائی نقصان ہے. جی.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار, رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
جي بارك الله فيكم. یہ پہلی حدیث, دو حدیثیں ہیں, ایک صحیح بخاری کی دوسری صحیح مسلم کی. پہلی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مما تھا, جو شخص مر جائے بہو یدعو من دون اللہ ندا, اور وہ اللہ کے سوا کسی ند کو پکارتا ہے, کسی ند کو پکارتا ہے, داخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو. ند کیا ہے؟ ند شبیہ اور مثیل, کسی کو اللہ کا ند بناتا ہے, یعنی شبیہ اور مثیل بناتا ہے. کیا اس کا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو اللہ جیسا بناتا ہے. کسی ایک نقطے میں آپ کسی کو اللہ کا شریک بنائیں, اس کو آپ نے اللہ کا ند بنا دیا, اللہ جیسا بنا دیا اسے آپ, اتنا یہ بھیانک جرم ہے. دیکھنا, ایک قوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی, آگے یہ حدیث آئے گی, اور کسی معاملے میں نبی علیہ السلام سے کہا ما شاء اللہ وشئ, تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, اتنی سی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ ندا, تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا, اللہ کا ند بنا دیا. تو ند بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کسی میں پیدا کرو گے تو اللہ کا ند بنے گا, اس کا مثیل بنے گا. کسی ایک نقطے میں کسی کو اللہ کا مثیل بنا دو, اللہ کا شریک کر دو, تو گویا آپ نے اس شخص کو اللہ کا ند بنا دیا, اتنا بھیانک جرم. تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی ایک عمل میں ند بنا دیا ہو, داخل النار, تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اس کو مانا شرک ایک ایسا معاملہ کہ شرک چاہے پہاڑ جیسا ہو یا سوئی جیسا ہو, دونوں کی برائی برابر ہے اور دونوں انسان جہنم ہیں, دونوں جہنم, خواہ پہاڑ جیسا ہو خواہ سوئی جیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا, اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, جیسا ان کا الہ ہے ویسا ہمارا الہ بنا دو پورا کا پورا. نبی علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا, اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, کہ یا رسول اللہ وسلم جیسا مشرقین کا درخت ہے یہ, ایسا ہمارا بھی بنا دیجیے, تاکہ ہم جب کسی جہادی مشن پر جائیں تو اپنے ہتھیار اس سے معلق کریں, لٹکائیں, ہم کو فتح مل جائے. قوم موسیٰ کا مطالبہ پورے الہ کا تھا, ان کا مطالبہ ایک درخت کا تھا, کہاں ایک الہ کی بات اور کہاں ایک درخت کی بات. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام, تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی قوم موسیٰ کی تھی, کوئی فرق ہے؟ تو شرک جیسا بھی ہو قابل مذمت, اور اس انسان کے لیے دائمی جہنمی ہونے کا ذریعہ اور باعث بنے گا. یہ پہلی حدیث, دوسری صحیح مسلم کی حدیث جناب جابر سے مروی ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. جناب جابر کی روایت سے, جناب جابر انصاری صحابی, ان کے والد کا نام عبداللہ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے کثیر الروایہ صحابی ہیں اور بڑے عظیم مناقب کے یہ مالک تھے. طویل العمر تھے, 94 سال کی عمر تھی اور اپنی عمر کے آخر میں نابینا ہو گئے, اور نابینا ہونا بھی ایک شرف کی بات. حدیث میں تھا کہ جو شخص نابینا ہو جائے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت کے سوا کچھ نہیں دے گا اگر وہ صبر کرتا. تو یقیناً یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے جس کو صحابہ نے اختیار کیا. ان کے والد بھی بڑے صاحب عظیمت تھے, جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں, اور جناب جابر پریشان تھے. اگلے دن اللہ کے نبی نے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح, تیرے والد کل شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ نے تیرے والد عبداللہ کو سامنے بٹھا کر باتیں کی, سامنے بٹھا کر. اللہ یہ صحابہ کے مناقب. تو جناب جابر سے یہ حدیث مروی ہے, من لاقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملے اس طرح کہ اس نے شرک نہ کیا, توحید کے ساتھ ملے, وہ جنت میں داخل ہو. جو اللہ کو ملے شرک کرتے ہوئے وہ یقیناً جہنم میں داخل ہو. ایک حدیث میں ان دونوں کو موجبتان کہا گیا, دو عمل واجب کرنے والے. جو توحید پر قائم رہا, توحید پر چلتا رہا, حتیٰ کہ توحید پر موت آ گئی, تو یہ عمل اس کا جنت کو واجب کر دے گا. جو شرک پر قائم رہا, شرک کرتا رہا, حتیٰ کہ موت شرک پر آئی, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا. موجبتان, یہ دونوں عمل موجب ہیں. تو یہ وعیدیں ہم سے کیا تقاضا کرتی؟ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی ہیبت, شرک کی خطورت اور شرک کا خوف مستقل ہونا چاہیے. ہمیشہ شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں, اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی معاملہ شرک کا داخل تو نہیں ہو گیا. عملی طور پہ, قولی طور پہ کچھ عمل شرک ہوتے ہیں, کچھ قول شرک ہوتے ہیں, کچھ باتیں شرک ہوتی ہیں. ہر بات شرعی میزان پر تول کر کریں اور ہر عمل کو شریعت کے میزان پر تول کر اختیار کریں تاکہ بدعقیدگی داخل نہ ہونے پائے اور ہمارے عمل میں, زندگی میں شامل نہ ہونے پائے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله, وفي روايه الى ان يوحدوا الله, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
بارك الله فيك. اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ بھی دین میں انتہائی افضلیت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذن لنبی یتغنى بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے, جس محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے, اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لہجے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا اور بلانا. کیا ترتیب ہے صاحب کتاب کی, شیخ الاسلام کی؟ 4 چیزیں وعدے کر دی. ایک, توحید کا وجوب, توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق, اور شرک کا خوف. اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنی قلوب اور اعمال کو توحید کے نور سے سجا لیا، منور کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. اب اس نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو آگے بیان کرو، آگے توحید کی دعوت دو، توحید کے داعی بنو اور توحید کے مبلغ بنو. داعی ہونا ہر مومن کا کردار ہے، اس کو علماء نے واجب کہا ہے. ہر مومن، میں بھی آپ بھی، ہر مومن داعی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کچھ نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا. فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے خطبے کو سننے والے، وہ اس خطبے کو آگے پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا. حالانکہ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جنہوں نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. 100,000 سے زائد صحابہ تھے، پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. ان پر بھی آپ نے فرض قرار دیا کہ میری بات کو آگے پہنچانا ہے، اس خطبے کو آگے پہنچانا ہے. مانا ہر مومن کے لیے داعی ہونا یہ فرض ہے، واجبات میں سے. اور توحید کی دعوت یقیناً اوجب الواجبات ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، من احسن قول ممن دعا الى اللہ، جو اللہ کے دین کا داعی ہو، اللہ کی توحید کا داعی ہو، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی؟ بندے کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوی، اللہ کی توحید کی دعوی. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. کیوں؟ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے ہیں. ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک مبہم آواز آئی، پتہ نہیں کس کی تھی، اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو چکا ہے. کہ اذان دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، کتنی اس میں عظمت. صحابہ نے یہ بات سنی، اس شخص کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کہ ایک چلتے جھلتے جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو تلاش کرنے لگے. مل گیا، ایک گھاٹی پر مل گیا. وہ کون تھا؟ کان رائی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا. نماز کا وقت ہوتا، اکیلا تھا، اذان کہتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر کے اس کو جماعت کا ثواب دیتا. تو دیکھیں بشارت، دعوت الی اللہ. اور جو شخص فہم کے ساتھ توحید کی دعوت دے، اکثر آج مؤذن وہ ہیں جن کو اذان کا معنی معلوم نہیں، بشارت ہے. لیکن جو شخص بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کا داعی ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا. بلال حبشی کا یہ مقام، مؤذن رسول اللہ سے ان کو یہ شرف حاصل. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا آگے تیری آواز آ رہی، مجھ سے آگے. یہ شرف کیسے مل گیا؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے، نبی سب سے آگے ہوتا. ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر عمدہ تقریر کی، بڑا عمدہ لکھا اس پر. وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کا آگے ہونا یہ نبی علیہ السلام سے تقدم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے پروٹوکول ہے. جیسے ایک بادشاہ سربراہ مملکت جب باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی اسے آگے آگے چلتی، وہ تقدم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے لیے تقریم ہے، وہ اس کی ہیبت ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہے. جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے، بلال آپ سے آگے آگے ہوگا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرف ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، عمر بن خطاب کو کیوں نہیں ملا، بلال کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بلال وہ صحابی ہیں جو کم از کم نماز کے عمل میں سب سے پہلے آتے تھے، مؤذن تھے نا، مؤذن کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا, مسجد کو کھولنا, اذان دینا. اس عمل میں یہ سابقین میں سے تھے. اللہ نے سبقت کا شرف ان کو دیا کہ جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے تقدم دیا ان کو پروٹوکول دینے کے لیے, ان کی تکریم اور حیبت کے لیے. تو دعوت الی اللہ بڑا عظیم مشن ہے. اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ اور توحید کے داعی بن جاؤ. باب الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دیتے رہنا, لوگوں کو بلاتے رہنا اپنی حدود کے بقدر, اپنی حدود کے بقدر. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ عالم فاضل ہو, جس کے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دے. نبی علیہ السلام نے میدان منا میں دعا کی تھی حج کے موقع پر, نفذ اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ثم ادها كما سمع. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے کہ میری ایک حدیث سن لے, اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. ایک حدیث, اور بعض راتوں میں الفاظ ہے کہ سمع منی شیئا, مجھ سے کچھ بھی سن لیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے سمع منی کلمتا, مجھ سے ایک لفظ سن لیا اور وہ آگے پہنچا دیا. ایک لفظ, تو ایک لفظ بھی اگر کسی کے پاس معلوم ہے, علم ہے کسی کو, ایک مسئلہ معلوم ہے, تو اس کو آگے پہنچائے. دعوت دین ایک بڑے شرف کی بات ہے, اور پھر توحید کی دعوت سب سے بڑا شرف ہے. یہ انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کا مشن ہے, اور یہی اول و آخر ہے, یہی اول و آخر ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا مشن بنائے توحید کی خدمت کا اور توحید کے کام کا. یہی ہماری سیاست ہے. ہماری سیاست دعوت توحید کا نام, یہی ہمارا مشن ہے. ہمارا مشن دعوت توحید کا نام. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. بقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, اے پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے, یہ دعوت کا راستہ. کچھ علماء نے کہا کہ یہ حاضری کا اشارہ دعوت کی طرف ہے جو کہ محذوف ہے اور جو کہ معروف ہے, اور آیت کے سیاق سے یہ بات واضح ہو رہی ہے, اس لیے اس کا حذف جائز ہے. بعض علماء نے کہا کہ حاضری کا اشارہ مذکور ہے, یہ سورہ یوسف کی آیت ہے, سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ہے, اور اس سے قبل بہت سی سورت, سورہ ابراہیم موجود ہے, سورہ یونس موجود ہے, سورہ ہود موجود ہے, اور ان تمام صورتوں میں انبیاء کے واقعات, ان کی دعوت کے احوال, ان کا بیان توحید, ان کی ابتلاء, ان کا صبر, یہ سب مذکور ہے. سارے واقعات بیان کیے, حتیٰ کہ سورہ یوسف آ گئی, یوسف علیہ السلام کی دعوت, یعقوب علیہ السلام کی دعوت, سب بیان ہو چکی. اب آخر میں فرمایا قل, اے پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے ہاذہ ہی سبیلی, میرا راستہ بھی یہی ہے, کوئی اس سے مختلف نہیں. سورہ ہود ایک تاریخ ہے انبیاء کی دعوت کی. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود, سورہ ہود پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا, اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. اتنا ثقل دعوت کا. تو یقیناً ہم بھی اس مشن کو اپنائیں, اس مہم کو اختیار کریں. یہی میرا راستہ ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, جہل کے ساتھ نہیں. دعوت علم کے ساتھ ہوتی ہے, بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے, اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو شباب دعوت کا کام کر رہے ہیں, بعض اوقات دروس دیتے ہیں, خطبات کے ترجمے کرتے, وہ نہ کریں؟ نہیں, وہ کریں. ہر شخص داعی ہے, دعوت کا کام کریں, دروس کا کام کریں, خطبات کا کام کریں, لیکن فتوے کا کام نہ کریں. جب بات فتوے کی آئے تو لوگوں کو جوڑ دیں علماء کے ساتھ, یہ منحج ہے. پھر خود مفتی نہ بنے کہ چونکہ میں درس بھی دے رہا ہوں مجھے فتوے کا حق ہے. نہیں, اس سے بعد کو بڑی اضطراب پیدا ہوتے ہیں, بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. تو شباب دعوت دین کا کام کریں, مگر اہم امور میں اور فتاوی جات میں لوگوں کو جوڑیں علماء کے ساتھ, اور یہ بڑا پرسکون راستہ ہوگا. اور اگر خود اس میں تدخل کریں گے اور خود اس میں داخل ہوں گے, مفتی بنیں گے, تو اس سے بڑے فتنے جنم میں لیتے ہیں, اور جہالت کی بنا پر بعض اوقات بڑی غلط باتیں دین بن جاتی ہیں اور لوگ مبتلائے فتنہ بن جاتے ہیں. جی انا و من اتبعنی, فرمایا کہ منہج میرا ہے, میری اتباع کرنے والوں کا. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والے جن کو دعویٰ ہے, کہ میں پیغمبر اسلام کا متبع ہوں. جس کو دعویٰ ہے وہ اس اسوہ کو اپنائے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر داعی تھے میں بھی داعی بنوں. اتباع کا دعویٰ صرف رفع الیدین سے یا آمین سے پورا نہیں ہو جاتا. یہ سب سے بڑا اسوہ ہے. نبی اسلام نے پہلے نماز نہیں پڑھی, پہلے حج نہیں کیا, پہلے عمرہ نہیں کیا, پہلے جہاد نہیں دیا, بلکہ سب سے پہلے آپ داعی تھے. انبیاء کا پہلا اسوہ دعوت دین, عمل بعد میں, نماز بعد میں. اس پہلے اسوہ کو اپنائیں, ہم بھی اللہ کے دین کے داعی بنیں, اپنی جہود کے بقدر اور اپنے ایک استطاعت کے بقدر اور اپنے ماحول کے مطابق ہم جو ہے وہ دعوت کا کام کریں اور کرتے رہیں. آگے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی, فرماتے ہیں لما بعث معاذ الى یمن, اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں بھیجا. معاذ کا ذکر کل ہو چکا ہے, میں بتایا تھا کہ طاعون امواس میں 38 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے, یعنی جوانی ہی میں فوت ہو گئے, مگر علم سے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ معاذ کے عمل کتنا آئے گا, میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے بڑے صاحب علم تھے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ہیں, اتنا ان کو علم اللہ نے دیا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے تم سے بڑی محبت ہے, اس لیے اس محبت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو بڑا علم نافع دیا. اور آج یہ بھی ایک اظہار ہے, ان کو یمن کی طرف بھیجا, معاذ بن جبل کو یمن بھیجا, ساتھ ساتھ چل پڑے. معاذ سوار ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر ساتھ چلے. ایک دو باتیں ارشاد فرمی, معاذ انک تأتی قوم من اہل الکتاب, جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں سارے اہل کتاب ہیں, جو اکثر اہل کتاب ہیں, یعنی میدان بڑا سخت ہے, میدان بڑا سخت ہے اور آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے, اتنا سخت بہاد ہے اور اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو بھیجا. جماعت کیوں نہیں بھیجی؟ آج تبلیغی مشن میں جماعتیں جاتی, جماعت آ رہی ہے, جماعت جا رہی, یہ اللہ کے نبی کا منہج نہیں ہے. دعوت کے لیے جماعت کا جانا, جماعت کا آنا, یہ اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے. دعوت کے لیے دائی جاتا ہے, ایک جائے دو جائے, یہ منہج ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد کو آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا, حالانکہ سخت ترین معاذ ہے, جماعت بھیجتے, مگر جماعت بھیجنا دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں. جو 70 صحابہ کی جماعت ایک بار آپ نے بھیجی تھی تو وہ صرف دعوت کا مقصد نہیں تھا, بلکہ ان لوگوں کے اپنے پڑوسیوں سے جو جنگ و جدال بھی جاری تھا تو آپ نے ان کی مدد کے لیے, ان کی تعداد بڑھانے کے لیے 70 قراء بھیجے جو ان کے ہاں تعلیم کا کام بھی کریں اور میدان جہاد میں ان کی مدد بھی کریں جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ دعوت کے لیے ایک دائی کا بھیجنا ہے, جماعت کا بھیجنا ہے. یہ جماعت بھیجنا ہے, یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ بات کب سے شروع ہوئی؟ جب سے بھی شروع ہوئی, لیکن اس کی اساس ایک بڑی غلط بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں خبر واحد حجت نہیں, یعنی ایک شخص کا جانا حجت نہیں ہے, پوری جماعت جائے تو جماعت کا جانا حجت ہوگا. یہ عقیدہ باطل ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. عقیدہ ہو, احکام ہو, دین کا کوئی شعبہ ہو, اگر خبر واحد ایک ثقہ پر مشتمل ہے تو اس کی بات حجت ہے اور دلیل ہے. متواتر یہ کب سے آ گیا اور تواتر کی بات کب سے ہو رہی ہے؟ سلف صالحین کے دور میں ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا, یہ متاخرین کی باتیں ہیں. سلف صالحین کے دور میں متواتر اور احاد میں کوئی فرق نہیں تھا, کوئی فرق نہیں تھا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مثلا 50 صحابہ نے سنی, 50 صحابہ نے سنی, اب وہ پھیل گئے, کوئی مصر چلا گیا, کوئی شام چلا گیا, کوئی بغداد چلا گیا, کوئی خراسان چلا گیا, اور جا کر وہ حدیث وہاں بیان کی. تو صحابی ایک ہے, جماعت ہے, وہ تو ایک ہی ہے. جو صحابی خراسان گیا اس نے اہل خراسان کو حدیث بیان کی, اس کا بیان کرنا اہل خراسان کے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ حجت تھا. متواتر حدیث یہ کب بنی؟ وہ ہمارا دور آیا, ہم نے کتابیں دیکھی کہ یہ حدیث انس سے بھی مرضی ہے, ابو ہریرہ سے بھی مرضی ہے, ابن عمر سے بھی مرضی ہے, جابر سے بھی مرضی ہے, اس کے طرق اکٹھے کیے تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی حدیث متواتر ہے. لیکن قرون اولا میں متواتر نہیں تھی, خبر واحد تھی. تو یہ تقسیم ہم کہاں سے لے؟ تو جماعتیں بھیجنے کا تصور ایک بدعی جو ہے وہ نظریے پر قائم ہے کہ ایک کا جانا حجت نہیں ہے, پوری جماعت جائے. حالانکہ اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو یمن بھیجا، حالانکہ سخت ترین معاذ تھا سارے اہل کتاب سے، مگر فرد واحد کو بھیجا. فرمایا کہ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. معاذ تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینی. یہ پہلا کام، ان کو یہ دعوت دینی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دو. ہم نے گواہی پر کل تفصیل سے بات کر دی کہ باقاعدہ گواہی ہونی چاہیے، اس کلمے کی گواہی دینی پڑے گی. یہ تمہارا پہلا کام، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اور جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی وہ نہ دینے لگیں اس وقت تک دوسری بات نہیں کرنی. دوسری بات نہیں، یہ کفار کے مجتمع میں، لیکن جب اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں پورا دین پیش کیا جائے گا، توحید بھی، نماز بھی، روزہ بھی، پورے دین کی دعوت دی جائے گی. لیکن چونکہ آپ کا میدان کفار کا میدان ہے، انہیں پہلے توحید بتاؤ، توحید سکھاؤ، اور جب وہ توحید قبول کر لیں پھر ان کو بتاؤ کہ پانچ نمازیں فرض ہیں. نمازیں قبول کر لیں پھر بتاؤ کہ زکات فرض ہے، اور جب زکات بتاؤ تو ان سے زکات وصول کرو، مگر زکات کی وصولی میں جو ان کا بہترین مال ہے، قرائم مال ہے، وہ حاصل نہ کرو، بلکہ متوسط مال، نہ وہ گھٹیا درجے کا ہو نہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو، بلکہ درمیانہ ہو، وہ وصول کرو. اور فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے، تو اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ انصر اللہ کا ولو بعد حین، میرے بندے تیری مدد میں نے ضرور کرنی ہے، خواہ کچھ عرصے بعد کرو، تیری مدد ضرور کرنی. تو فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ حدیث مکمل ہوئی. اس میں جو سب سے اہم نقطہ اور دعوتی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید. تو سب سے پہلے توحید ہونے کا معنی یہ ہے کہ توحید اگر ہے تو ہر عمل درست اور قابل قبول، اور توحید اگر نہیں ہے، یہ توحید میں نقص ہے، توحید میں اضطراب ہے، تو یہ نمازیں، روزے، کوئی چیز قابل قبول نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے توحید کو جنت کی چابی کہا ہے. یہ نمازیں، روزے جنت کو نہیں کھول سکتی جب تک توحید نہ ہو. ایک انسان کی توحید میں خلل ہے، زندگی بھر کے تہجد جنت کو نہیں کھول سکتے. اور اگر اس کی جو ہے وہ توحید درست ہے، راسخ ہے، اس کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سالم ہے اور قابل قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کا یہ عمل جنت کے دروازے کو کھولنے کے قابل ہوگا. جی.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله.
اسی پر اکتفا کیجئے، انشاءاللہ کل اسی حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھیں گے، اور جو آگے جو حدیث آ رہی ہے اس باب کی آخری حدیث، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے، کیونکہ اس میں مباحث کچھ زیادہ ہیں، کچھ اہم قواعد ہیں، تو انشاءاللہ کل تفصیل سے اس پر بات کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.